اسلام کی جامعیت بھٹکلیز ڈاٹ کام میں مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا مورخہ 8 نومبر 1987 ملیہ مسجد نوائد کالونی بھٹکل میں ہوا خطاب 4 حصوں میں پیش کیا جا رہا ہے. سماعت فرمائیے خطاب کا 4th حصہ.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام منصوبہ بند کیا کرتے تھے, اللہ کی ہدایت سے کرتے تھے اور منصوبہ بندی کے ساتھ کرتے تھے. تبوک کی طرف قافلہ جا رہا ہے, توریہ فرما رہے, اس سے پہلے توریہ فرماتے رہے لیکن یہاں پر وضاحت فرما رہے کہ صاحب جنگ کے امکانات ہیں, رومی فوجیں بارڈر پر جمع ہو رہی ہیں, ہم کو بھرپور طاقت کے ساتھ جانا ہے اور آپ کے ذہن میں پورا خاکہ ہے کہ کس کس طرح جانا ہے, کہاں کہاں منزلیں کرنی ہیں, کیا کرنا ہے. یہ نہیں کہ اچانک ایک دم سے کسی کام کو اختیار کر لیا ہے. ایسے ہی آج ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم پلاننگ کریں, اپنے ہر کام کو پلان, اس کی ایک پلاننگ تیار کر کے 5 سالہ منصوبہ بنائیں, 10 سالہ منصوبہ بنائیں, 15 سالہ منصوبہ بنائیں, اپنی رفاہی تنظیمیں بنائیں, اپنے اسکولز تیار کریں, اپنے شفا خانے کھولیں, جگہ جگہ چھوٹے موٹے کلینکس تیار کریں, جگہ جگہ مدرسے قائم کریں, جگہ جگہ اسلامی تربیت کی چھاونیاں قائم کریں, پھیلتے چلے جائیں. اور جس طرح عرب کے تاجروں نے آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا اور آپ بھی ماشاءاللہ انہی تاجروں کی اولاد ہیں, جو کہا جاتا ہے کہ عراق کے کسی علاقے سے چلتے چلاتے اس ساحل سے ٹکرا گئے اور یہاں کی شادابی ان کو پسند آ گئی اور دل کو لبھا گئی اور پھر بس وہیں قرار پا گئے اور وطن بنا گئے, پڑ گئے یہاں پر. تو جن اسلاف کی آپ اولاد ہیں, جن کے جانشین ہیں, آپ کے چہرے مہرے, آپ کی عادات, آپ کی زبان کے اندر عربی کی آمیزش اس بات کی علامت اور دلالت ہے کہ آپ کسی بڑے کے چھوٹے ہیں. لہذا جس بڑے کے آپ چھوٹے ہیں, جن اسلاف کے آپ اخلاف ہیں, جن تاجران مؤمنی کے آپ بعد میں آنے والی نسلیں ہیں, آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی تجارت کا رخ بھی اسلام کی طرف موڑ. جس علاقے میں تجارت کے لیے جائیں, قدم رکھا, اپنا بیوپار بھی چل رہا ہے, اسلام کی دعوت بھی چلے, اور اسی تجارت کے راستے سے آپ چاہیں تو انشاءاللہ سینکڑوں لوگوں کو اسلام میں داخل کر سکتے ہیں. جس سے معاملات پڑیں گے, معاملات کی صفائی سے متاثر ہو, صاحب سچ بول, امانت دار, دیانت دار, صاف ستھرے ہیں, ذہین ہیں, جینیس ہیں, فکر ان کے اندر ہے اور کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کے اثرات پھیلاتی چلی جائیں گی. کیسے اچھے تھے وہ تاجر جو عرب سے نکلے تھے اور نکلنے کے بعد ساحلی علاقوں سے ٹکراتے ہوئے ملیشیا پہنچے, انڈونیشیا پہنچے, تو 95% آبادی مسلم ہو گئی. آج بھی حیرت ہوتی ہے کہ بغیر فوج کشی کے, بغیر چڑھائی کے, بغیر سیف و سنان کے کس طرح انہوں نے پورے ملک کو کیپچر کر لیا, اپنے اخلاق سے کر لیا, اپنے کردار سے کر لیا, اپنی محبت سے کر لیا, اپنی شیرینی سے کر لیا, اپنی مٹھاس سے ان کو گرفتار کر لیا. آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن بھٹکل سے نکلنا پڑے. نکلتے ہیں آپ, بہت دور دور جاتے ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کا رخ بس انہی ملکوں کی طرف ہے جو عذاب کے منتظر ہیں. برا نہ مانیے, لیکن جو ملک عذاب کے منتظر بیٹھے ہیں آپ وہیں رخ کر کے بار بار جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا ویوپار اور کاروبار وہیں سے وابستہ ہے تو جائیے اور جلدی بھاگ آئیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی طرف جا رہے تھے تو جس وقت آپ قوم سمود کی بستی سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں رو, اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لو اور یہاں سے جلدی گزرو. یہ عذاب کی جگہ تھی, یہاں عذاب نازل کیا گیا تو وہاں تو عذاب آ چکا تھا اور ڈر لگتا ہے بس, اے اللہ تو ہی بچا لے, اے اللہ تو ہی بچا لے. ڈر لگتا ہے کہ اس وقت خلیج کے ممالک پر خدا کا کسی وقت عذاب آ سکتا ہے. جو شراب خوری, جو عیاشی, جو بدمعاشی, جو بدتینگی, جو طرف پیدا ہو چکا ہے, جس کو میں نے خود دیکھا, اس کے بعد عذاب الہی میں دیر نہیں لگا کرتی. یہ صرف خدا تعالیٰ کی بس رحمت اور کرم ہے کہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے, لیکن یہ موقع کب تک ملے گا کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتا ہے. کل خبر آ سکتی ہے کہ حکومت ڈاماڈول ہو گئی, بڑک سے اڑ گئے, تباہ کر دیا گیا, بمبارڈمنٹ سے چھوٹے چھوٹے ملک بالکل اڑ کے رہ گئے. یہ کوئی بعید بات نہیں, بڑی بڑی دکانیں, بڑے بڑے محلات ذرا سی دیر میں زمین پہ آ رہے ہیں. اگر ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ کے 2 بم اس کو تباہی سے ہم کنار کر سکتے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ تو لقمہ تر, جس وقت چاہیں گے ہضم کر لیے جائیں. تو آپ اگر وہاں جاتے ہیں تو جائیے لرستے ہوئے قدموں کے ساتھ، سہمی سہمی نگاہوں کے ساتھ، ڈرے ڈرے دلوں کے ساتھ، اور اس احساس کے ساتھ کہ ہم آئے تھے عراق سے اسلام، ہندوستان کو اسلام دینے کے لیے، کیا عجیب بات ہے کہ ہم جا رہے ہیں عرب کے کھوٹے سکے لینے کے لیے، آئے تھے اسلام بانٹنے کے لیے، آئے تھے یہاں پر لوگوں کو دین حق سے روشناس کرنے کے لیے، توحید کی سوغات دینے کے لیے، سنت نبوی بانٹنے کے لیے، افسوس ہے کہ پھر پلٹے اپنے وطن کی طرف کھوٹے سکے اور چاندی اور سونے کے کچھ زیورات لینے کے لیے، کیا ہمارا ایمان اتنا سستا ہو چکا، کیا ہمارا دین اتنا حقیر ہے کہ اس دین کی سوغات کو بلا کر ہم نے وہاں کے درہم و دینار کو اپنا اصل محور اور مرکز بنا لیا، جن درہم و دینار کی ایک دن بھی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس پر خوب شکر ادا کیا، خوب شکر ادا کیجیے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم خوب نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر نہ شکری کرو گے تو ہمارا عذاب بڑا سخت۔ اور شکر کا تقاضا یہ ہے، آج بھی کچھ حضرات کے سامنے میں نے ایک بات ذکر کی، آپ سب حضرات یہاں پر جمع ہیں، ایک بات آپ سے بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہر فرد جو اپنا گھر بھی بنا رہا ہے، اپنا بینک بیلنس بھی تیار کر رہا ہے، اللہ اس کو مبارک کرے، اس کا گھر بھی، اس کا بینک بیلنس بھی، سب کچھ اس کی تجارتیں، لیکن ساتھ ساتھ اس سے یہ درخواست ہے کہ کہیں کسی گاؤں میں، کسی قصبے میں ایک مدرسہ قائم کرے۔ اپنے ہی یہاں نہیں، یہاں تو مدرسے آپ بنا رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بنا رہے ہیں، قربان جائیے ان مسجدوں پر، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ مسجد نبوی ایک ایسی مسجد تھی جس میں کھجور کے تنوں کے ستون تھے اور کھجور کے پتوں کی چھت تھی۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو صحابہ کرام ایک سونے کی اینٹ اور ایک چاندی کی اینٹ پر لگا دیتے، کچھ بعید نہیں تھا، خیبر فتح ہو چکا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا، ایران کی دولت قدموں میں آ گئی تھی، ساری دولت موجود تھی، لیکن اس کے باوجود مسجد نبوی رہی اسی سادگی کے ساتھ۔ جس دور میں اس کو مزین کیا گیا وہ ہمارا دور زوال، عثمانیوں نے، عباسیوں نے خوب منقش کیا، خوب مزین کیا، لیکن منقش تو کر دیا، مسجد سے روح بلالی نکال، اذان سے روح بلالی نکال، وہ اذان جس کو سن کر لوگ تڑپ جاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شام تشریف لے گئے، اور ایک مدت کے بعد جب واپس آئے تو حضرت حسن حسین نے رضی اللہ عنہما درخواست کی کہ بلال آپ اذان دیا کرتے تھے، بڑی یاد آتی ہے، اس اذان کی ذرا دے دیجئے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال نے مسجد نبوی میں ایک مدت کے بعد جب اذان دی تو عورتیں چیخ کر گھروں سے نکل آئیں، عورتیں چیخ چیخ کر گھروں سے نکل آئیں کہ عہد نبوی کی اذان پھر سننے کو مل رہی، بلال کی روح پھر پھڑک اٹھی۔ واقعہ یہ ہے کہ اذان کے اندر سے بھی وہ روح نکل گئی اور مسجدوں میں سے بھی وہ روح نکل گئی، مسجد حرام سے بھی اور مسجد نبوی سے، ثواب تو ملے گا لیکن روح نکال دی باہر کے لوگوں۔ تو آپ تو مسجد بنائے شیش محل کی طرح، اور آپ ہی کے پڑوس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں جن کے پاس مٹی کی بھی دیواریں نہ ہوں، جن کے پاس چھت کے لیے چھپر بھی نہ ہو، اور وہ نماز پڑھنا چاہیں تو وہ نماز بھی نہ پڑھ سکیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کیسا ظلم ہے کہ اپنے پڑوس میں ایک آدمی نماز بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے، یعنی کوئی مسجد چھوٹی قاعدے کی نہیں بنا پا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ شیشے کی مسجد بنانے پر تلے ہوئے ہیں، ایسی بنائیں گے کہ یادگار ہے۔ مسجد میں مباحت مقصود نہیں، یعنی اس میں بڑھ چڑھ کر دکھانا کہ ہماری اس طرح ہے، ڈیزائن صاحب ٹرکش اور ہمارا ڈیزائن فرینچ اور ہمارا اٹالین اور ہمارا برٹش، اور ہم تو بالکل سعودی عرب کی جو ریاض کی فلاں مسجد ہے صاحب اس کا بالکل ڈیزائن اور ماڈل تیار کر دیا۔ یہ زوال کی علامتیں ہیں، ادبار کی علامتیں ہیں۔ جب قوم زوال کے گڑھے میں گرنے کو تیار رہتی ہے تبھی یہ چوچلے بازیاں شروع ہوتی ہیں۔ جب واجد علی شاہ کے سر کے اوپر زوال منڈلانے لگا ہے تب اسی وقت وہ کبوتر بازی کیا کرتے تھے، عیاشی کیا کرتے تھے، تفریح کرتے تھے، عمدہ صوفہ سیٹ پر رہتے تھے، اور اس کے بعد پھر انگریزوں نے آ کر جب تباہ کیا ہے اور حرم سراؤں کی عزتیں لوٹی ہیں تو آنکھوں نے خون کے آنسو روئے۔ بادشاہ ظفر جو بہت اچھا تھا، نیک تھا، لیکن گھر کا نظام بگڑا ہوا تھا اور عیاشیاں لال قلعے کے اندر کی جا رہی تھیں، انگریزوں نے آ کر لال قلعے سے عورتوں کو نکالا، ظفر کو رنگون پہنچایا، عورتوں کے ساتھ بے عصمتی کی گئی اور خاندان والا تبار مغل کا تباہ کر دیا گیا۔ تو یاد رکھیے کہ ان سب چیزوں کو قرار نہیں، اس حسن پر نہ فریفتہ، ان ظاہری چیزوں پر نہ جائیں. ہمارے نبی سے تو کہا گیا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. اے نبی آپ آنکھ پھیلا پھیلا کر ان نعمتوں کو نہ دیکھیے جو ہم نے ان کو دے رکھی ہیں, جو ہم نے ان کو دے رکھی ہیں. کیوں دے رکھی ہیں؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ, تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں. اور مریض کو رب کے خیر ہوا, آپ کے خداوند قدوس نے, آپ کے پروردگار نے جو عطا آپ کو فرما رکھی وہ سب سے بہتر ہے, وہی باقی رہنے والی. نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اور اس پر عمل کیسے کر رہے ہیں ہمارے نبی پاک؟ فرماتے ہیں انما انا کراکب السبیل استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکا. میری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک مسافر ہو جس نے کسی درخت کے نیچے سایہ لے لیا, اس کے بعد آگے چل پڑا. ایک حدیث میں فرمایا مالی ولی دنیا, میرا دنیا سے کیا سروکار. ایک موقع پر صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں, ایک بکری کا بچہ مردہ پڑا ہوا ہے, سڑا ہوا, بدبو آ رہی ہے. صحابہ سے کہتے ہیں کہ تم میں سے کون خریدے گا اس کو؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور اس کو کون خریدے گا جس کے گھر میں ہو, اس کو پھینکوانے کے لیے بھنگی کو بلائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ خداوند قدوس کے نزدیک ساری کی ساری دنیا اپنی چمک دمک کے ساتھ اس بکری کے سڑے ہوئے بچے سے زیادہ بھی حقیر. فرمائیں گے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر وابقى. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی پونجی بہت حقیر اور تھوڑی, آخرت ہی باقی رہنے والی, اسی کو دوام و بقا ہے. لوگ کیا بنا لیں؟ قارون سے بڑھ کر بھی خزانہ جمع کر سکتے ہیں آپ. وہ قارون جس کا کردار قرآن پاک میں پیش کیا گیا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ذرا یاد کیجیے قارون جس کے خزانے کی کنجیاں اتنی تھیں کہ نوجوانوں کی ٹولیاں اس کو اٹھا نہیں پاتی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرف دیکھیے میلوں تک اس کے گوڈاؤن تھے, میلوں تک اس کے کمرے, بالا خانے, محل, جن کی بڑی بڑی چابیاں تھیں جو بوروں میں بھری جاتی تھی, جن کو لینا اٹھانا مشکل ہوتا تھا. لیکن کیا ہوا؟ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ہم نے اس کو بھی اور اس کے محلات کو زمین میں دھسا دیا, ہم نے اس کو بھی اور اس کے محلات کو زمین میں دھسا دیا. تو پھر اس کی جماعت اور اس کی ٹولی اور اس کے سارے خدام اور حشم خدم اس کی کوئی مدد نہ کر سکے, کوئی اس کی چیخ و پکار کو نہ سن سکا, کوئی نہ آ سکے. اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے, اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے, اور اپنے اسلاف کو یاد کرنا چاہیے. اور سب سے بڑے ہمارے اسلاف کے سرخیل اور قائد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اسوے اور نمونے کو اختیار کر کے اپنی زندگی کے دائرے کو مختصر کر کے اپنے دوسرے مسلم بھائیوں کی فکر کرنا چاہیے, اور اسلام کے مقاصد کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. ہم اپنی مسجد سادی بنا لیں اور اس کے پیسے سے 10 مسجدیں اور بنا دیں, بتائیے آپ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ افضل ہے یا یہ کہ ہم 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 4 لاکھ کی مسجد بنا لیں؟ اور ہمارے پڑوس میں کتنے ایسے علاقے ہوں جہاں مسجدیں اچھی نہ ہوں, مسجدیں موجود ہی نہ ہوں, اور وہاں ہمارا دل نہ لگے بنانے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس بنوا رہا ہے, دین نہیں بنوا رہا. حقیقت ہے کہ نفس, نفسانیت مسجد بنوا رہی ہے, اخلاص نہیں بنوا رہا, دین نہیں بنوا رہا, شریعت نہیں بنوا رہی, بلکہ اندر کی ہوائے نفسانی, اندر کا عجب و پندار, اندر کا غرور و تکبر بنوا رہا ہے. اگر حقیقت بنواتی, شریعت بنواتی تو مسجد سادہ ہو, بس وسیع ہوتی, کشادہ ہوتی, ہوادار ہوتی, لیکن سادہ ہو. اور بقیہ بچت کر کے, پیسے کی بچت کر کے, بھائی چلیے صاحب ذرا دیکھا جائے جو قریب کے قصبے ہیں وہاں کیا حال ہے, مسلمانوں کی کیا کنڈیشن ہے, کیا ان کی ضروریات ہیں, قرضے کی ضرورت ہے تو قرضہ دیا جائے, غریب ہے تو اس کو پیسہ دیا جائے, یتیم ہے تو اس کا بندوبست کر دیا جائے, بیوہ ہے تو اس کی شادی کر دی جائے, لڑکی گھر میں پڑی ہوئی ہے اس کا انتظام کر دیا جائے, کوئی شخص بے روزگار ہے اس کو چھوٹی موٹی دکان لگا دی جائے, پانچہ لے لو, ٹھیلا چلا لو, دکان کر لو, بیکار نہ پڑے رہو. یہ نہیں کہ بس اپنی قوم کے لیے تو سب کچھ ہے اور مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں, یہ بھی نہیں. حرام ہے اور اتنا گندا اور گھناؤنا ہے کہ غلاظت بھی اتنی گندی نہیں جتنی برادری واد گندا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اخوت کی دعوت, اسلامی برادرہڈ, اسلامی اخوت پیدا کیجئے, برادری کی اخوت نہ پیدا کیجئے, خونی رشتوں کو کاٹ کر اسلامی رشتے کو مضبوط بنائیے. لہذا بس یہ دیکھیے کہاں کے مسلمان کس حالت میں، ان کا جائزہ لے تجارت کے لیے جائیے، لیکن دیکھیے وہ گہری آنکھوں سے دکانوں کو نہ دیکھیے، صرف کپڑے کو نہ دیکھیے، صرف تجارت کے سامان کو نہ دیکھیے، ذرا تنگ گلیوں میں جائیے، ذرا مسلم محلوں میں جائیے، ذرا ان کا سروے کیجیے، ذرا ان کی رپورٹس تیار کیجیے. کتنے یتیم بچے ہیں جو مارے مارے تھے، کتنے ایسے ہیں جن کو مدرسے کی تعلیم نہیں، کتنے ایسے ہیں جن کی اسکول کی فیس، کتنے ایسے ہیں جو فاقے کر رہے ہیں، جن کو دو وقت کا کھانا نہیں ملا. اور خدا نہ خواستہ اللہ کا بڑا عذاب نازل ہوتا ہے اگر کوئی پڑوس میں یا کسی قریب میں آدمی ہے جو بھوکا ہے، اور ایک آدمی خوب پیٹ بھر کے اتنا کھا رہا ہے کہ بچ رہا ہے پھینکا جا رہا ہے، تو ضرور کہ ضرور کسی دن وہ نعمت چھین کر اس کو دے دیا. اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، ہم پیٹ بھرے ہوئے ہوں اور ہمارے قریب میں پڑوسی ہو جو بھوکا فاقہ کر رہا ہو، دو وقت کی روٹی اس کو نہ مل رہی ہو، آدمی اس پر سر پکڑ کر بیٹھ جائے اور اپنے بال نوچے اور اپنے منہ پہ اور گال پر چانٹے مارے کہ وہ ظالم، وہ نکمے، وہ تھوڑ دلے، وہ کنجوس، وہ بخیل انسان، وہ ناشکرے، تو پیٹ بھر بھر کے انواع اقسام کی لذتیں استعمال کرتا ہے اور تیرے قریب نہ معلوم کتنے بھوکے، مسلم ہو یا غیر مسلم، یہودی بھی ہوں ان کا بھی تعاون کیا جائے گا، ان کو بھی کھانا دیا جائے گا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کی تعلیم، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا. کیا نعمتیں ہیں، کیا کلام ہے، کلام الہی کے کیا اسلوب اور باطن ہے، کیسے اس کا ترجمہ کریں. محبت ہوتے ہوئے کھانے سے محبت ہے، خود محتاج ہیں لیکن کھلا رہے ہیں مسکین کو بھی، یتیم کو بھی، اسیر کو بھی. وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اسیر یعنی گرفتار، وہ غیر مسلم ہی ہوگا، مسلمان مسلمانوں کے درمیان گرفتار رہ نہیں سکتا، تو اسیر سے مراد یہاں پر غیر مسلم ہے، یہودی ہو، عیسائی ہو، کچھ بھی ہو، اس کو بھی کھلانا ہے، وہ بھی بھوکا ہو تو اس کو کھانا دینا ہے، اس کا بھی انتظام کرنا ہے. اور بتائیے کہ یہاں پر آپ کے قریب جو آبادی رہتی ہے، اگر آپ اپنے گھر میں سے اس کو کھانا بھجوا دیا کریں تو میں کہتا ہوں آج نہ صحیح تو کل وہ اسلام لے آئیں. بہت آسان بات ہے، کوئی دقت نہیں، ایک تھیلے میں ایک پیکٹ میں رکھ کر غریب جو ہمارے غیر مسلم بھائی یہاں رہ رہے ہیں، جن کے چہرے مہرے بتا رہے ہیں کہ فقر و فاقے سے ہیں، دقتوں میں ہیں، چھوٹے گھر ہیں، جھوپڑیاں ہیں، ہمارے محل، ہم مسلمان ہیں، ہمارے محل موجود ہیں اور ہمارے قریب غیر مسلم تڑپ رہا، اس کی جھوپڑی بھی صحیح نہیں ہے. ہمارے نبی ہوتے تو تڑپ تڑپ جاتے، رو رو جاتے اور اپنے گھر سے جب تک نکال نہ لیتے چین نہ آتا کہ کیسے میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، میں دنیا سے محبت نہیں کرتا، میرا قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اور ان کے بارے میں کہتا ہے کل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ان کو تو اللہ تعالیٰ دے ہی رہا ہے، یہاں الٹی بات. تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے، کبھی اچھا سا کھانا پکوا کر ان میں تقسیم کر دیں، کبھی خود جا کر، یہ نہیں کہ ملازم کو دے دیا جاؤ ذرا پیسے بانٹا، جی خود جا کر حضرت سیٹھ صاحب، نواب صاحب اور فلاں صاحب اور چنی صاحب تشریف لے جائیں اور جا کر پیسہ دیں، جا کر ان کے وظائف دے دیں، یتیم بچوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیر دیں، آپ ان کے دل جیت لیں گے. یہ آبادی آپ کے قدم چومے گی، یہ آپ کے جوتے صاف کرے گی، یہ کل انشاءاللہ قیامت میں آئیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، یہ کچھ تیرے بندے تھے جو ہمارے گھروں میں آ کر پوچھ لیتے تھے جب پاتا ہوتا، اگر خدا نخواستہ آج ان کو نہیں پوچھا گیا تو اس کا ڈر ہے کہ دنیا میں بھی سزا مل جائے اور آخرت میں یہی آس پاس کی آبادی کے لوگ پہنچے اور یہ کہیں کہ اے اللہ، یہ تیرے نبی کے صحابہ کی اولاد تھے جنہوں نے اس ملک میں ہم کو بلا دیا، نہ ہم کو دین کی دعوت دی، نہ ہم کو قرآن سکھایا، نہ ہماری مدد کی، ہم فاقے سے تڑپتے رہے، ہمارے بچے یتیم رہے، بلکتے رہے اور یہ اپنی کوٹھیوں میں پڑے رہے اور ٹھاٹ کرتے رہے اور ٹی وی دیکھتے رہے، کبھی میری فکر نہ رہے. کیا جواب ہوگا، کیا منہ دکھائیں گے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی پاک کہیں گے کہ تمہارے پاس سب کچھ تھا اور یہ قریب میں کچھ لوگ تھے، ان سے محبت کرتے تو اسلام میں داخل ہو جاتے، تم نے ان کو اسلام کی آغوش میں کیوں نہیں لے لیا؟ تو اس دن سے بہت ڈر لگتا ہے اور اس دن سے ڈر نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس دن کی شرم ساری اور رسوائی سے بڑھ کر کوئی رسوائی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پروردگار سے دعا کی، رب لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اے اللہ، جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس دن مجھے رسوائی سے بچا لے، میری رسوائی نہ فرما، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، بس وہی لوگ اس دن مفید ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئیں گے. آپ کی خدمت میں بہت سی باتیں کہہ دی گئیں، اگر آپ کی دل خراشی ہوئی ہو تو اس کو معاف فرمائیں، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم آگے بڑھ بڑھ کر مسلم بھائیوں کی خاص طور پر اور سارے انسانوں کی عام طور پر مدد کریں، ان کی فکر کریں، جگہ جگہ چپے چپے پر مدرسے قائم کریں، چپے چپے پر یتیم خانے قائم کریں، چپے چپے پر مسجدیں چھوٹی چھوٹی سی ہلکی پھلکی سی بالکل سستے پیسوں میں قائم کر دیں، انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ ہم کو محلات نصیب فرمائے. کچھ مشکل نہیں، 1000 میں بھی مسجد بن جایا کرتی ہے. ہمارے یہاں یو پی کے علاقے میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مٹی کی دیوار اٹھائی گئی، خالص مٹی کی، اس میں ملا دیا گیا کچھ وہ بھوسا اور اس کے بعد اس پر چھپر تان دیا گیا، مسجد ہو گئی، لوگ پڑھ رہے ہیں سردی میں، گرمی میں، برسات، کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرما رکھا ہے، وہ اس پر راضی اور خوش ہیں اور کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے اسلامی جذبے سے کہ ہم ہندوستان میں کم از کم جنوبی ہند کو لے لیجیے، جنوبی ہند کا دورہ کر کر کے دیکھ دیکھ کر کہاں کیا ضرورت ہے، پیسے کو تقسیم کریں گے اس طرح کہ کل اللہ کی خدمت میں جا کر یہ کہہ سکیں، اور کہنے کا بھی کیا حق ہے، ہمارا کیا منہ ہے کہہ سکیں گے کہ اللہ جو دولت تو نے دی تھی تیرے دین کے خاطر صرف کرنے کی کوشش کی، قبول فرمائے، قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے. لہذا بس ایک کام کا آپ ارادہ فرما لیں تو میں سمجھوں گا کہ آج کی اور کل کی جو بات ہوئی ہے اس کا کچھ فائدہ ہو اور ہم کو بھی سرخروئی حاصل ہو جائے، آپ کو بھی سرخروئی حاصل ہو جائے. وہ یہ کہ ہر آدمی چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح اپنے ذمے ایک کام، ہر وہ شخص جس کا گھر ہے، گھر میں 4-5 کمرے ہیں، وہ ایک کام لے لے کہ میں بھی کہیں نہ کہیں ہلکا پھلکا پھوس کا، خس کا، ٹٹر کا، بانسوں کا، چھپر کا، کہیں نہ کہیں اللہ کا گھر بنواؤں. نمبر ایک نہ ایک مسجد ضرور بنواؤں گا، لیکن یہاں نہیں، خوبصورت نہیں، سادی مسجد، وسیع مسجد. نمبر دو یہ کہ اگر اللہ نے توفیق دی تو کچھ یتیموں، کچھ غریبوں کے گھر چھوٹے چھوٹے سے جھوپڑے بنوا دوں، ان کو رہنے ٹھہرنے سہنے کا انتظام کروں. نمبر تین یہ کہ بستیوں میں جا کر جہاں بھی دیکھوں گا کہ مسلمانوں کا مدرسہ نہیں، مکتب نہیں، درج ہند نہیں، وہاں اپنی سی کوشش کر کے ضرور قائم کروں. ان ساری چیزوں پر تھوڑی سی مالیت لگے گی، تھوڑی سی محنت لگے گی، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ اس پورے جنوبی ہندوستان میں بھٹکل کے فیض سے ہزاروں مدرسے چپے چپے پر قائم ہو جائیں گے. صرف آپ کی نیت اور آپ کے ارادے کی دیر ہے. اور میں حضرات جامعہ سے بھی عرض کروں گا کہ جامعہ کے طلبہ اور اساتذہ گرامی توجہ فرما کر ایک ایک فرد کے پاس جائیں اور اس کو سمجھائیں اور اس سے یہ کہیں کہ بھائی جو کچھ بنا رہے ہو اس میں سے کچھ نکال کر چلو سفر کریں، نکلیں دورے پر. اور ہمارے اساتذہ اگر مہینے میں ایک دن کا، دو دن کا دورہ کر لیا کریں، اسی مقصد سے، ایک دورہ تبلیغ کا ہوتا ہے اس کو کریں، خوب محنت کریں، لیکن ایک دورہ اس مقصد سے کہ مسلمانوں کے رفاہی کام کرنے ہیں، غریبوں کی مدد کرنی ہے، مقروضوں کے قرضے چکانے ہیں، جہاں مسجد نہیں وہاں مسجد بنوانی ہے، جہاں مدرسہ نہیں وہاں مدرسہ تعمیر کرنا ہے، اس کے لیے ہر مہینے ایک دن کی جماعت نکل جایا کریں. اور یہ جماعت آپ کے جو اہل بھٹکل ہیں انہی میں سے تشکیل پا کر نکلے اور کسی ایک قصبے کو، علاقے کو، تعلق کو، گاؤں کو چن لیا جائے، وہاں جا کر سروے کر لیا جائے، سروے کی رپورٹ تیار کی جائے اور اس کے مطابق ان کی مدد دیانت داروں کے ذریعے، امانت داروں کے ذریعے کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک سال آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں تو ایک سال میں کم از کم انشاءاللہ 500 شاخیں مدرسے قائم ہو سکتے ہیں بغیر کسی دشواری کے اور دقت کے. بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور آپ کے دل میں خدا کرے یہ بات بیٹھ جائے اور اساتذہ اور ذمہ دار حضرات بھی یہ دورے کرانا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا اور یہاں پر آنے کا ایک مقصد پورا ہو جائے گا. اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے شاید یہ کہہ سکوں کہ اے خدا بندہ ایک بات کہی تھی جو کچھ لوگوں نے سن لی، بس اپنے فضل سے اس کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
نداء الاسلام کے سبسیڈیز مندرزیل پتوں سے طلب فرمائیں. عبد المتین منیری، پوسٹ باکس نمبر 3907، دبئی، یو اے ای. کیسٹ لائبریری، جامعہ اسلامیہ، جامعہ آباد، بھٹکل، ین کے. پن کوڈ نمبر 5813-20، انڈیا.